الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم من يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو روکے اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لیے جانے سے اور مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے؟ ان کے حال کے مناسب تو بس اتنا ہے کہ یہ مسجدوں میں خوف اور دہشت کے ساتھ داخل ہوں. ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں. جس جانب تم رخ کرو، فسم وجہ اللہ، اس جانب اللہ ہے. ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، احاطہ کرنے والے ہیں، ہر چیز کے جاننے والے ہیں. آیتوں کے بارے میں جو تشریح تفسیر رہتی وہ ذکر کرنے سے پہلے ایک حدیث شریف سنا دینا مناسب معلوم ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ جب کبھی ذکر کے، تفسیر کے، درس کے یا دین کے حلقوں میں بیٹھنا ہو تو بزرگان دین ایک بات بولتے ہیں کہ قریب قریب جڑ کے بیٹھیں، دور دور نہ بیٹھیں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرشتے اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں. حفت ہم الملائکہ و غشیت ہم الرحمہ، رحمت ڈھانک لیتی ہے. و نزلت علیہم السکینہ، سکینہ اترتا ہے. اور زمین سے لے کے آسمان تک نور کا ایک سلسلہ، ایک تار جو ہے قائم ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ جس قدر مل کے بیٹھ سکتے ہیں بیٹھیں. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذمت بیان کی ان لوگوں کی، برا کہا ان لوگوں کو جو مسجدوں کے اندر مسجد والے کام ہونے سے روکتے ہیں اور مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مسجد کا ویران کرنا کیا ہے؟ مسجد کا ویران کرنا مسجد کو توڑ دینا ہے. دنیا بھر میں یہ سب بھی ہو رہا، ہر کوئی حالات سے واقف ہے، انڈیا کے حالات سے، فلسطین کے حالات سے، دوسری اور جگہوں کے حالات سے، کہ آئے دن کسی نہ کسی نام، کسی نہ کسی قانون کا عنوان دے کر کے، لیبل اور ٹائٹل لگا کر کے مسجدوں کو ڈھا دیا جا رہا، گرا دیا جا رہا. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. یہ آیتیں جس پس منظر میں اتری ہیں، نازل ہوئی ہیں، وہ پس منظر یہ تھا، ایک روایت کے مطابق، کہ حدیبیہ ہجرت کے 6 سال کے بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں صحابہ کے ساتھ. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہہ دیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، تو اس کا مطلب حکم ہوا ہے کہ ہمیں عمرہ کرنا ہے. سب مل کر کے گئے عمرہ کرنے کی نیت سے. اس وقت تک ادھر مکہ کی جو صورتحال تھی، وہ سارے کے سارے لوگ آپ کے مخالف اور دشمن تھے. جیسے ہی مسلمانوں کا لشکر وہاں مکے سے قریب پہنچا، مقام حدیبیہ میں جو قریب ہوتا ہے مکے سے، وہاں پہنچا تو ان کی طرف سے مخالفتوں کا سامنا ہوا. پھر صلح کی بات ہوئی، پھر دوسرے اور چیزیں بھی ہوئی، بیعت الرضوان، وحد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی پیشکش دے کر کے مکہ بھیجا تھا. ان کے آنے میں تاخیر ہو گئی اور وہ ایل سی اور قاصد بن کر کے گئے تھے. ادھر یہ مشہور ہو گیا کہ ان کو روک لیا گیا پتہ نہیں ہے. اور جیسی صورتحال چل رہی تھی، حتیٰ کہ 80 لوگ نوجوانان قریش میں سے قتل کے ارادے سے، حملے کے ارادے سے فجر کے ٹائم پہ اٹھ کے آئے تھے کہ یہ جب نماز میں ہوں گے تو ہم ان کے اوپر حملہ کر دیں گے. تو یہ سب صورتحال ہے. حضرت عثمان کو وہاں روک لیا گیا ہے. تو اب بات یہ پھیل گئی ہے کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے. قاصد کو قتل کر دینا تو بہت بڑا جرم ہے، بین الاقوامی قانون ہے کہ قاصد کو قتل نہیں کیا جا سکتا، اور زمانے قدیم سے ہے یہ. جب یہ صورتحال پیش آئی، اب یہاں دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ رہے ہیں، اب افواہ اڑ گئی ہے یہ بات کی، عثمان واپس آئے نہیں ہیں. تو اب ضرورت ہے کہ یہ لوگ جو ہے صلح پہ آمادہ نہیں ہیں، ان سے لڑنے کی ضرورت ہے، ان کو مٹانے کی ضرورت ہے، ان سے جنگ کرنے کی ضرورت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک درخت کے نیچے سارے صحابہ سے بیعت لی کہ ہم اپنی جان لڑا دیں گے، خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے، لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور کفار کو ان کی اس حرکت کا مزہ چکھائیں گے. اللہ کے نام پہ، اللہ کے رسول کے نام حکم پہ، اور دین کی سربلندی کے لیے ہم یہ کام کریں گے. تو یہ بیعت الرضوان ہوئی تھی. اللہ نے اس بیعت کی بنیاد پہ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو خوش رضوانی کا پروانہ دے دیا جاتا کہ میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو چکا ہوں، بیعت الرضوان. تو اس موقع سے مکہ میں جانا چاہتے تھے مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے، طواف کرنے، سعی کرنے، نمازیں پڑھنے، یہ لوگ اس میں رکاوٹ بنے تھے. اس موقع سے یہ آیت اتری تھی کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھر میں اللہ کا نام لینے سے روکنا چاہتا ہے اور مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک اور پس منظر اس کا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو عیسائی اور نصرانی تھے ان کے آبا و اجداد پچھلے پوروج ان کے ایک زمانے میں یہودیوں کے اوپر حملہ کر کے فلسطین میں بیت المقدس کی پامالی کیے تھے، بے حرمتی بے ادبی کیے تھے۔ یہ لوگ اپنے بڑوں کی اس حرکت کو بری نظر سے نہیں دیکھتے تھے، مذمت نہیں کرتے تھے، بلکہ ٹھیک ہی سمجھتے تھے کہ جو ہوا ان کے ساتھ اچھا ہوا اس طرح سے۔ حالانکہ اس کے اندر جو بات خراب ہے اس کی مذمت کرنا چاہیے، یعنی بیت اللہ کو، اللہ کے گھر کو، جو احترام کو انہوں نے پامال کیا، اس کو، اس کے ساتھ جو بے ادبی کی، وہ تو کوئی قابل تعریف اچھی بات نہیں تھی، تو اس کی مذمت کرنا چاہیے تھا، لیکن مذمت نہیں کرتے تھے، اس کو برا نہیں سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اس، چونکہ وہ بھی اس سے راضی ہیں، حالانکہ ان لوگوں نے نہیں کیا، ان کے بڑوں نے کیا تھا، وہ بھی اس سے راضی ہیں، اس سے خوش ہیں، تو اللہ نے کہا کہ ان سے بڑا ظالم کون ہوگا، تم بھی اور تمہارے آبا و اجداد بھی۔ لیکن تمام مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ تمام مساجد کا حکم ہے، صرف مسجد بیت المقدس کے لیے آیا تھا حکم، اس کے پس منظر میں، اس کے شان نزول میں یہ آیت اتری ہے، لہٰذا اس کے ساتھ ہی خاص ہے، یا بیت اللہ کے ساتھ جو واقعہ حدیبیہ میں جو واقعہ پیش آیا تھا ان لوگوں نے روکا تھا، اس لیے بیت اللہ کے ساتھ خاص ہے، ایسا نہیں ہے۔ مساجد اللہ کا لفظ عام ہے، اللہ کی مسجدیں، اللہ کی مسجدیں تو ساری کی ساری ہیں، دنیا بھر میں جہاں کہیں مسجد شرعی پائی جائے گی جو اللہ کے لیے وقف کر دی گئی ہے، ان ساری مساجد کا سیم حکم ہوگا کہ ان کو روکنے والا سب سے بڑا ظالم سمجھا جائے گا ان میں اللہ کا نام لینے سے۔ اس کے اندر یہودی بھی شامل ہیں، مفسرین نے فرمایا یہ منع مساجد اللہ میں، وہ کیسے شامل ہیں؟ تحویل قبلہ کے موقع سے، قبلہ بدلنے کا جب حکم آیا تھا، اس وقت ان لوگوں نے بڑے بڑے اعتراضات کیے تھے، اب تک تم لوگ جو نمازیں پڑھتے رہے پتہ نہیں وہ ہوئی یا نہیں، اس کا ثواب ملے گا یا نہیں، قبول ہوں گی یا نہیں، اس قسم کے سوالات کر کے۔ پھر یہ بھی کہ تھوڑے تھوڑے دن سے حکم ان کے پاس بدلتے رہتا، اللہ کے پاس سے اگر حکم آتا تو ایک حکم آتا، اب حکم تھوڑے تھوڑے دن سے بدلنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اس قسم کی باتیں کر کے مسلمانوں کے اور غیر مسلموں کے دلوں میں وہ ڈاؤٹس ڈالتے تھے کہ جو اسلام لا چکا ہے اس کو اپنے مذہب پہ جمنا نصیب نہ ہو، اور جو نہیں آیا ہے وہ اسلام کے مزید قریب نہ آ سکے۔ اس کا نتیجہ کیا، یعنی اس قسم کی باتیں کرنے کا نتیجہ کیا، جو مسلمان ہوا ہے اس کو اپنے مذہب کے بارے میں ڈاؤٹ اگر پیدا ہوتا ہے، کمزور عقیدے والا ہے وہ، تو وہ اعمال کے اندر سستی کرے گا، نمازوں میں کوتاہی کرے گا، اس کو شبہ ہو گیا قبلے کے بارے میں، پتہ نہیں اب تک جو نمازیں پڑھے تھے ان کا کیا حال ہے، تو اب پڑھنے کا کیا فائدہ۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مسجدیں ویران ہوں گی، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ غیر مسلم قریب نہیں آئیں گے، اسلام نہیں لائیں گے، تو جو مسجدیں مزید آباد ہو سکتی تھی اس آبادی میں رکاوٹ بنے، تو مسجدیں ویران ہوئی۔ اس طرح یہ یہودیوں کی اس حرکت کو بھی شامل ہے، عیسائیوں نے جو حرکتیں اس سے پہلے کی تھی ان کے آبا و اجداد نے، اس کو بھی شامل ہے۔ مشرکین نے حدیبیہ کے موقع سے جو کی تھی وہ ساری کارروائیاں اس کے اندر شامل ہیں، اس کو ظلم سے تعبیر کیا گیا، اور تا قیامت ایسی کوئی بھی حرکت جس سے مسجد کے کاموں میں رکاوٹ آتی ہو، مسجدیں منہدم کرنا ہو، یا مسجدوں کا جو مقصد ہے اس مقصد میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہو کسی بھی ذریعے سے، تو وہ ساری کارروائیاں یہ ظلم کے دائرے میں آئیں گے۔ دو تین باتیں علماء کرام نے اس سلسلے میں فرمائی ہیں، ابھی اس ضمن میں، یعنی باتوں کے سلسلے کے اندر تو ایک بات آ چکی ہے، لیکن اس کو تفصیلاً ذہن میں رکھنا چاہیے۔ نمبر ایک، دنیا کی تمام مسجدوں کا یہ حکم ہے۔ نمبر دو، مساجد کی آبادی وہ تعمیر سے نہیں ہے، مساجد کی آبادی وہ تزئین سے نہیں ہے، ڈیکوریشن سے نہیں ہے، بڑے بڑے جھومر لگا دینے سے، اونچی اونچی دیواریں اور اونچی اونچی گنبد اور مینار لگا دینے سے، بنا دینے سے، اس سے مسجدوں کی آبادی نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں بولا جا رہا کہ یہ نہیں کرنا ہے، یہ اس لیے بولا جا رہا ہے کہ لوگ صرف اسی پر اکتفا کر رہے ہیں، یہ بنا لیے، اب مسجد کو آباد کرنے کے واسطے مساجد میں لوگوں کو لانے کی کوشش وہ نہیں کر رہے ہیں۔ مسجدیں بنانے کی کوشش جتنی ہو رہی ہے اس کے لیے فنڈ جنریٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے پوری کوشش ہو رہی ہے، بن رہی ہے، تو بننے کے بعد میں پھر مسلیوں کو پکڑ پکڑ کے لانا بھی کہ آؤ بھائی مسجد میں وقت دو، تو وہ کام نہیں ہو رہا مثال کے طور پہ۔ تو اب کیا سمجھ لیا گیا کہ مسجد کا بنانا، مسجد کا آباد کرنا صرف مسجد کا تعمیر کر دینا ہے، مسجد کو خوب خوبصورت بنا دینا ہے، ظاہر سے، باطن سے، اندر سے، باہر سے، ہر طرف سے۔ تو علماء نے یہاں فرمایا ہے کہ مسجدیں جو آباد ہوتی ہیں وہ ذکر سے اور نماز سے آباد ہوتی ہیں۔ سورہ توبہ کے اندر آیا تھا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ، کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ ہیں جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین، تو وہاں پر بتایا گیا کہ مسجدوں کی آبادی ذکر سے ہے، تعمیرات سے نہیں، مسجدوں کی آبادی نمازوں سے ہے، تزئین سے نہیں۔ اور صرف مسجد کا منہدم کرنا، مسجد کو گرا دینا، ڈھا دینا، اس کا ڈھانچہ توڑ دینا، ये उसके मस्जिद के वीरान करने में नहीं आता, बल्कि हर वो एक्टिविटी जिससे नमाजों में और जिक्र में रुकावट पैदा की जाए दूसरों के, वो इसमें आएगा, मस्जिद के वीरान करने में आएगा। इसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं। अब जैसे आप देख लें, यहाँ पे अगर लोग नफिल नमाज पढ़ें, मिसाल के तौर पर मिसाल अर्ज़ कर रहा हूँ, नफिल नमाज पढ़ रहे हैं, कोई दूसरा बंदा ज़ोर से तिलावत शुरू कर दे, तो एक किसी दूसरे बंदे के आवाज़ से तिलावत करने की वजह से जो आहिस्ता से नफिल पढ़ रहा उसकी नमाज में खलल होता, ये भी उसमें आता है वसाफ़ी खराबी है की सूरत में। कमेटियों के अंदर लोग डिसीशंस लेते हैं मस्जिदों के, मसल्लों के, तो वो जो डिसीशन लिए जाते हैं उनके अंदर भी बहुत सारी सूरतें, इसको मद्देनज़र नहीं रखा जाता कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का जिक्र होने की शक्ल क्या है, नमाज़ें पढ़े जाने के लिए लोगों के लिए क्या सहूलत है, इसको मद्देनज़र नहीं रखा जाता, अपने दूसरे मफादात, दूसरी ज़रूरतें, दूसरी मसलियतों को मद्देनज़र रखा जाता, तो वो इसके अंदर वसाफ़ी खराबिया के ज़मीन में आते हैं। थोड़ा सा खुल कर मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, बाज़ मसाजिद के अंदर दुरूस कुरान और दुरूस हदीस की गुंजाइश नहीं निकालते, हदीस का दर्स नहीं यहाँ पे नहीं होगा भाई, कुरान का दर्स नहीं यहाँ नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्या कुरान का दर्स ज़िक्रुल्लाह नहीं है? क्या हदीस का दर्स ज़िक्रुल्लाह नहीं है? कोई बड़ी मसलहत है, इससे भी ज़्यादा बड़ी मसलहत है तो और बात है, लेकिन क्या मसलहत हो सकती है कि आप एक सिलसिला शुरू करना ही नहीं चाहते, आपके पास वसाइल नहीं है, तो समझ में आता है कि हाँ भाई हमें उलमा मुहैया नहीं है, इस वास्ते हम नहीं कर रहे, हमारे पास मुफस्सिरीन मौजूद नहीं है, इस वास्ते हम नहीं कर रहे। जहाँ कर सकते हैं वहाँ पर ऑफ़र देने के बावजूद, लोगों के तवज्जो दिलाने के बावजूद नहीं करना, वसाफ़ी ख़राब यहाँ में आता है। इससे एक कदम आगे बढ़ के और मैं कहता हूँ, हम लोग दीन के जितने काम हैं उन सब कामों को दीन समझना चाहिए, दीन के जितने काम हैं उन सब चीज़ों को दीन समझना चाहिए, हर काम दीन का काम है जो कुरान हदीस से साबित है। अगर हम किसी एक काम से जुड़े हुए हैं, मान लीजिए मैं मदरसे से जुड़ा हुआ हूँ, मेरी ज़्यादातर मशगूलियत अवकात मदरसे में लगती है, तो अब इसकी वजह से मुझे ये नहीं समझना है कि बाकी दूसरे हजरात जो दूसरी लाइनों में मेहनत कर रहे हैं वो दीन का काम नहीं कर रहे, वो भी दीन का काम कर रहे हैं, तबलीग में हम जुड़ गए हैं, तो अब मदरसे वालों से बदगुमान नहीं होना है कि ये लोग दीन का काम नहीं कर रहे, वो भी दीन का काम कर रहे हैं। यहाँ आके थोड़ा सा समझना है हमको कि बाज़ दफ़ा ऐसी बातें सुनने में आ जाती हैं कि भाई यहाँ तो दरस कुरान हो रहा था, हम इसलिए चले गए थे, तालीम में इंशाल्लाह फिर आ जाएंगे। मसाजिद के अंदर ऐसी बातें होती रहती हैं, दरस कुरान था तो हम चले गए थे, तालीम में इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो तालीम दीन है और दरस कुरान दीन नहीं है, ये गलत फहमी को हमको दूर करना है। किसी बात पे तवज्जो दिलाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि जो खराबी हम में पैदा हो रही है उसको हम दूर करें, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम उसके मुखालिफ हो गए। मदरसे में कोई बुराई होगी तो मैं उसको जिक्र करके उसको दूर करूंगा ना, जो भी ज़िम्मेदार होगा वो उसको दूर करेगा। तो हमारे दीनी हलकों के अंदर भी अगर इस किस्म की बातें पैदा हो जाती हैं तो उसको जिक्र करना तो काम है, काम जिक्र किया जाएगा, उसको जिक्र नहीं करेंगे तो समझ में कैसा आएगा, तनब्बो कैसा होगा, तवज्जो कैसी होगी, इसलिए उसको जिक्र किया जाता है। वसाफ़ी खराबिहा, मस्जिदों के वीरान करने की कोशिश में हर वो शक्ल दाखिल है जिसमें ज़िक्रुल्लाह से रोका जाए, हर वो एक्टिविटी या हर वो डिसीशन, हर वो तदबीर, हर वो तजवीज़ इसके अंदर आएगी। ताला फरमाते हैं कि ये लोग ज़ालिम हैं और इन ज़ालिमों को तो मस्जिदों में आने के लिए डरना चाहिए कि हमसे कहीं खुदा के घर की बेअदबी हो जाए तो हम पकड़ में ना आ जाएं। ये डर तो दूर, इन लोगों की बेखौफी इस दर्जे की है कि उसके ढाने पे आमदा है, लोगों को रोकने पे आमदा है। अब जब इन्होंने इतनी बड़ी जुर्रत और जसारत कर दी है तो लहुम खिज़ लहुम फिर दुनिया खिज़ियुन, दुनिया में रुसवाई है, दुनिया में रुसवाई हुई कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़तह मक्का के मौके से वापस आए थे, मक्का फतह हुआ था और मक्का वापस आए थे और मुशरिकीन और कुरैश सारे के सारे और वहाँ पे आबाद सारे इलाके और कबाइल वो आपके अंडर आ गए। आप किसी को फतह कर लें, हालांकि वो आपसे साल हर साल तक दुश्मनी करते रहे, तो ज़ाहिर एतबार से रुसवाई ही है। यहूदियों को और ईसाइयों को मदीने से निकाल दिया गया, जज़ीरतुल अरब से निकाल दिया गया, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ़ हुक्म दिया गया था, तो उनको अपने घरों से बेघर होना पड़ा, ये रुसवाई है दुनिया के एतबार से। वलहुम फिल आखिरत अज़ाबुन अज़ीम, और आखिरत में दर्दनाक और बड़ा अज़ाब इन लोगों को होने वाला है। एक तो कुफ्र की वजह से, फिर कुफ्र के साथ साथ ये जो बदतमीज़ी अपने आमाल में ऐड कर लिए ये लोग, इसकी वजह से वो अज़ाब और बढ़ जाएगा। ये जो आयत की भी तशरीह करने की कोशिश की गई, इसको पिछली आयत से थोड़ा सा जोड़ के देखिए। पिछली आयत में बताया गया था कि यहूदियों का ये मानना है कि बाकी दूसरे लोग, नसरानी बाकी दूसरे लोग, वो किसी मज़हब पे नहीं है, उनकी किसी मज़हब की कोई हकीकत नहीं, जो कुछ है यहूदी मज़हब है हक। यहूदियों के अलावा ईसाइयों का ये मानना था कि बस हमारा मज़हब हक है, दूसरे नहीं।
مشرکین نے بھی ان کی دیکھا دیکھی کہا تھا کہ نہیں شرک جو ہے نا یعنی ہم جو بت پرستی کرتے ہیں یہ سب سے مین ہے, یہ حق ہے, یہ کہا تھا. تو حق تعالیٰ فرما رہے ہیں تم کو اپنے مذہب کی حقانیت کا دعویٰ ہے, تمہارے کرتوت ہیں حق کا دعویٰ کرنے والے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ, تم تو مسجد نبوی سے روکنے کے لیے لوگوں کو ڈاؤٹس میں ڈالتے ہو. تمہارے آبا و اجداد نے بیت المقدس کی حرمت کی تھی نصرانیوں, اور تم لوگ اس کی مذمت نہیں کرتے, تو مسجد کے ویرانے کی کوشش تم کرتے ہو. مشرکین تم بولتے ہو کہ تم حق پر ہو, تو حق پر ہونے والا تو حق سے روکتا نہیں ہے, اللہ کے ذکر سے روکتا نہیں ہے. تم تو مسلمانوں کو بیت اللہ جانے سے روکتے ہو, عمرہ کرنے تک نہیں دیتے ہو. اس کے بعد تم کس منہ سے کہہ سکتے ہو یہ بات کہ تم حق پر ہو, یہ مطلب ہے اس کا. وللہ المشرق والمغرب. اس کے بعد حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قبلے کے بارے میں سوالات کر کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں, ڈاؤٹس ڈالتے ہیں, اس حوالے سے ان کو جواب جاننا چاہیے. وہ جواب کیا ہے کہ مشرق و مغرب اللہ کا ہے, قبلہ بدل گیا تو یہ جواب دیا جا رہا مشرق و مغرب اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں برائی کیا ہے, برائی اس بات میں ہے کہ جس طرف میں نہیں ہوں اس طرف لوگ رخ کر کے نماز پڑھیں. قبلہ بدل گیا تو تمہاری نظر میں وہ برا ہو گیا, کہ قبلہ بدلا کیوں؟ اگر بندہ ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا اور ایسی طرف رخ کر کے نماز پڑھا جس طرف میں نہیں ہوں, تو وہ میری عبادت نہیں ہوئی لہٰذا وہ غلط ہوا. لیکن ہے کوئی ایسی جہت جہاں میں نہیں ہوں؟ جب ایسا نہیں ہے, میں ہر جگہ ہوں, میں کہاں ہوں, میں کہاں نہیں ہوں والا سوال ہے. تو جب میں ہر جگہ ہوں, مشرق و مغرب میرا ہے, تو بیت المقدس کی طرف بھی ایک ڈائریکشن وہ تھا, ایک ڈائریکشن بیت اللہ والا ہے, وہ بھی میرا تھا, یہ بھی میرا ہے, وہاں بھی میں ہوں, یہاں بھی میں ہوں, ہر جگہ میں ہوں. تو کسی جانب بھی رک کر کے نماز پڑھیں گے تو میں تو ملوں گا ان کو, اور وہ میری عبادت کر رہے ہیں بیت اللہ کی نہیں, وہ میری عبادت کر رہے ہیں بیت المقدس کی نہیں. اور یہ اس بات کی دلیل ہے, غیر مسلموں کا اعتراض تھا کہ تم بھی تو شرک کرتے ہو, کیوں بیت اللہ کے گرد چکر لگاتے ہو اور ہم بھی ہمارے بتوں کے گرد چکر لگاتے ہیں, تم بھی تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہو یا اپنے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہو, اور ہم بھی ہمارے بتوں کی طرف رخ کر کے جو بھی کرنا ہے عبادت پوجا پاٹھ وہ سب ہم کرتے ہیں. اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ نہیں, ہم جو کسی ڈائریکشن میں عبادت کرتے ہیں وہ اس ڈائریکشن کو نہیں پوجتے, ہم اس سمت کو, اس جہت کو نہیں پوجتے, ہم پوجتے ہیں اللہ کو, ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کی. وہ ڈائریکشن تو بس ایک جہت ہے, اور اس جہت کے متعین کرنے کی ایک مصلحت ہے. اللہ ہر طرف ہے, بے شک ہے. تو پھر اب کیا دو صورتیں ہیں, یا تو یہ کہ کسی ایک ڈائریکشن کو متعین کیا جائے کہ اس جب بھی نماز پڑھو, جب بھی عبادت کرو, اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا پوری دنیا میں سے, یا پھر یہ بولا جائے کہ بھائی مرضی ہے, جس طرف چاہو رخ کر کے نماز پڑھو. اگر آزادی دے دی جاتی کہ جس طرف چاہو نماز پڑھو, ایک لاکھ لوگ جمع ہو گئے, ہر جہت میں ایک آدمی نماز پڑھ سکتا ہے, اور ویسا نماز پڑھنے کی صورت میں جو عبادت میں یکسوئی چاہیے نا, وہ کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی. یہ تجربے سے اس کا تعلق ہے, آپ یہاں کر کے دیکھیں سمجھ میں آ جائے گا. یعنی ایک حلقہ بنا لیں, حلقہ الٹا بنائیں, ادھر اندر کی طرف سجدے نہیں چل رہے, باہر کی طرف سجدے چل رہے, ایک کا سجدہ ادھر, ایک کا ادھر, ایک کا ادھر, ایک کا ادھر, ایک کا ادھر, پوری دنیا میں صورتحال یہ ہو. عبادت کے اندر چاہیے یکسوئی, اور یکسوئی کے واسطے یہ جو ڈائریکشن ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے. اور سب ایک طرف ہوں تو کیفیت الگ ہوتی ہے یکسوئی کی, اور سب الگ الگ جہت میں ہوں تو کیفیت الگ ہوتی ہے یکسوئی کی. تو ایک مصلحت یہ ہے, خدا جانے کتنی مصلحتیں ہوں گی ڈائریکشن متعین کرنے میں, اللہ ہی جانتے ہیں. ہمیں تو یہ سمجھ میں آتی ہے اور یہ معقول بات ہے, تجربے سے اس کا آپ ہر کوئی تجربہ کر کے دیکھ سکتا ہے اس چیز کو. تو مشرق و مغرب میرا ہے, اس میں حاکمانہ جواب ہے. ایک ہوتا ہے کہ بندے کو سمجھا کے جواب دیا جائے, اس کو حکیمانہ جواب بولتے ہیں. ایک ہوتا ہے حاکمانہ جواب, میری مرضی والا, تو وہ والا جواب ہے یہ کہ وللہ المشرق والمغرب. میں بیت المقدس سے کیوں ہٹائے, بیت اللہ کو کعبہ کیوں بنائے, قبلہ کیوں بنائے؟ اللہ تعالیٰ بولے میری مرضی, وہ بھی میرا تھا, یہ بھی میرا ہے, بولے اللہ کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی. فأينما تولوا فثم وجه الله, تم اپنا رخ جس طرف بھی کرو گے وہاں اللہ کا وجہ, اللہ کا چہرہ, اللہ کی ذات ہے. ان اللہ واسع علیم, اللہ تعالیٰ محیط ہیں, ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں, ہر چیز کے جاننے والے ہیں. فأينما تولوا فثم وجه الله ہے, جہاں بھی تم رخ کرو اللہ کی ذات اس طرف ہے. تو اب اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ بھائی کدھر بھی رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. فرائض کے اندر علماء نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقید فرما دی ہے حضور کے ارشادات کی روشنی میں کہ اب بیت اللہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھنا ہے فرائض میں, واجبات میں. نوافل میں یہ جو حکم ہے, یہ جو سہولت ہے, اس کی سہولت ابھی بھی باقی ہے. چنانچہ اگر کوئی گاڑی چلاتے ہوئے جا رہے ہیں لیکن ہم چلا نہیں رہے ہیں, بلکہ کوئی گاڑی چلا رہے ہیں, ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو گاڑی ایک رخ پہ جا رہی ہے, قبلہ پیچھے ہے اور گاڑی اس کے بالکل اگینسٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہے, تو بازو بیٹھے ہوئے لوگ, پیسنجر سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں اسی ڈائریکشن میں. لیکن یہ ان سواریوں کا حکم ہے جن سواریوں کا میں نماز پڑھنے والا قبلے کا رخ نہیں کر سکتا. اب ٹرین ہے تو ٹرین تو ڈرائیور چلا رہا جو بھی ہے, آپ تو رخ کر کے نماز پڑھ سکتے کیونکہ اس میں ٹھہرنے کی, رکو کرنے کی, سجدہ کرنے کی اور قبلے کا رخ کرنے کی گنجائش ہے. پلین ہے اس کے اندر بھی مطلب ہے کہ گنجائش ہے. البتہ پلین میں اگر ایسی صورت بن جائے کہ بعض دفعہ گنجائش نہیں نکلتی, جگہ تنگ ہوتی ہے, وہاں پہ نفل پڑھنے کی گنجائش. دشمن کا خوف ہے کہ اگر ہم اس ڈائریکشن میں قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں تو پیچھے سے حملے کا اندیشہ ہے, تو جس طرف سے دشمن کے آنے کا خوف ہے اس طرف رک کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں قبلے کے اگینسٹ. کسی ایسی جگہ پھنس گئے جہاں پہ قبلہ نہیں معلوم ہو رہا, تو اب تحری کرنا ہے, تحری کر کے نماز پڑھنا ہے. تحری کا مطلب ہے کہ سوچنا کس طرف قبلہ ہوگا, یہاں ہو سکتا ہے, یہاں ہو سکتا, سورج کی تھوڑی سی زردی ادھر سے نظر آ رہی ہے, ادھر سے اس کی سرخی نظر آ رہی ہے, پیلا پن اس کا لال پن نظر آ رہا ہے, ادھر ڈوبا اور میں اس جگہ ٹھہرا ہوا ہوں, یہاں سے قبلہ اس طرف ہو سکتا ہے. یہ تحری ہے, کوشش کرنا, قبلہ ڈھونڈنے کی کوشش. اب اس کے بعد تحری کر کے, کوشش کر کے کسی نے نماز پڑھ لی, صبح کو پتہ چلا یا بات کو روشنی ہوئی یا کوئی اور ذریعہ میسر آیا, کمپاس مل گیا, تو دیکھا ارے قبلہ تو دوسری طرف تھا, بولے نماز ہو گئی. فائنما تولو فسم وجہ اللہ. آج کے لیے اتنا بس ہے.
الحمدللہ رب العالمین, لك الحمد ربنا وشكر, اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله, لك الحمد خيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول, لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك, ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك, ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك, ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك, ولك الحمد حمدا عند تنفس كل نفس وعند كل طرفة عين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات, وتقضي لنا بها جميع الحاجات, وتطهرنا بها من جميع السيئات, وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات, وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات, إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا, اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم, اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا, واجعله لنا حجة يا رب العالمين, واجعله لنا حجة يا رب العالمين, واجعله لنا حجة يا رب العالمين. إله العالمين, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, مردوں کے, عورتوں کے, چھوٹوں کے, بڑوں کے, زندوں کے, مرحومین کے, سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, سب کو گناہوں سے پاک فرما دیجئے, سب کے نامہ اعمال کو اثر نو شروع فرما دیجئے, ہماری برائیوں کو اللہ حسنات سے بدل دیجئے, ہماری برائیوں کو حسنات سے بدل دیجئے, ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما لیجئے. اور آج جس طالبہ نے قرآن کریم مکمل سنانے کی سعادت حاصل کی ہے اس کے سنانے کو قبول فرما لیجئے اللہ, اس کے سنانے کو قبول فرما لیجئے, اس کے سننے والوں کی محنتوں کو اے اللہ, اس کے حفظ کرانے والے اساتذہ معلمات اور اے اللہ ذمہ داران کو اللہ رضا خیر مرحمت فرمائیے, ان کی کوششوں کو قبول فرما لیجئے, ادارے کو قبول فرما لیجئے, ادارے کی کوششوں کو قبول فرما لیجئے, جس لائن میں جو جو محنتیں آپ اپنے کرم سے لے رہے ہیں, ٹوٹی پھوٹے انداز میں ہم انجام دے رہے ہیں, افراد انجام دے رہے ہیں, الہ العالمین اپنے کرم سے اس کو قبول بھی فرما لیجئے. توفیق دینے والے بھی آپ ہیں, قبول کرنے والے بھی آپ ہیں, آپ نے توفیق دے دی ہے اس کو قبول بھی فرما لیجئے. اللہ اس مبارک موقع سے جب قرآن ختم ہوتا ہے آپ کے حبیب نے فرمایا دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، اللہ دنیا اور آخرت کا چین، دنیا اور آخرت کا عافیت ہم سب کو نصیب فرمائیے، دنیا اور آخرت کی عزتیں اللہ سرخرویاں ہم سب کو نصیب فرمائیے، دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے، ذلتوں سے، عذاب سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ ہماری زندگیوں میں بھی برکت عطا فرمائیے، موت اور ما بعد الموت میں بھی برکت نصیب فرمائیے، اللہ اس کی برکت سے اللہ ادارے کے کاموں کو آسان فرما دیجئے، مشکلات کو دور فرما دیجئے، امت مسلمہ پر رحم فرما دیجئے، ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے، ساری امت مسلمہ کے احوال کو اللہ درست فرما دیجئے، اللہ ساری امت مسلمہ کے احوال کو درست فرما دیجئے، مظلوموں پر سے ظلم کا خاتمہ فرما دیجئے، جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں ان کی دستگیری فرما دیجئے، مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجئے، بیماروں کو شفاء کامل عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائیے، بے نکاحوں کے اللہ جوڑوں کا انتظام فرما دیجئے، پریشان حالوں کی دستگیری فرما لیجئے، جو جس مصیبت میں، جس کسی پریشانی میں ہیں، اپنے کرم سے اس موقع کی برکت سے اللہ اس کو اس پریشانی سے نکال دیجئے، بالخصوص حاضرین مجلس میں سے جو اپنی جائز خواہش رکھتے ہیں، تمنا، ضرورت رکھتے ہیں، اللہ جنہوں نے درخواستیں دی ہیں، جس مقصد کے لیے دی ہیں، اپنے کرم سے ان کی ان ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے، اپنے شائع نشان ہماری حاجتوں کا تکفل فرما لیجئے، آپ کے حبیب نے جو خیر مانگا ہے اس میں ہمارا حصہ مقدر فرمائیے، آپ کے حبیب نے جن شرور سے پناہ چاہیے ہم بھی حفاظت چاہتے ہیں، ہمیں بچا لیجئے، دنیا بھر کے اندر آپ کے نیک بندے جو دعائیں کر رہے ہیں ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ مقدر فرمائیے، اے اللہ ہماری ان دعاؤں میں ان کا حصہ فرما کر ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت سے نواز دیجئے، اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا، جو مانگا گیا وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہیں مانگا گیا اور مانگنا چاہیے تھا اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہر قسم کے شر سے بالخصوص فتنہ مسیح الدجال سے ہماری حفاظت فرما لیجئے، دنیا کے فتنے سے، مرنے کے فتنے، موت کے فتنے سے، ما بعد الموت کے فتنے سے، قبر کے فتنے سے، محشر کے فتنے سے، آگ کے فتنے سے، عذاب کے فتنے سے، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے، علم کے فتنے سے، عمل کے فتنے سے، اخلاق کے فتنے سے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، وصلی وسلم مبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔